بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد الله ایدان محترم مجلس امام حسین علیہ السلام ہے اور اس مجلس میں راہ حسین میں شہید ہونے والے جام شہادت نوش کرنے والے روز عاشورہ حسین کی سیرت پہ چل کر کربلا اثر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تشنا اور گرسنا حسین کی یاد میں فاقہ شکنے کی حالت میں جام شہادت پینے والے نوجوان عباس مرزا کی بھی مجلس ادا شامل ہے اور یہ حسین کے در کا اعجاز ہے، یہ حسین کے در کا کرم ہے، یہ حسین کے در کی بزرگی ہے، یہ حسین کے در کی وسعت اور رفعت ہے کہ جو بھی ان سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کا اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں آئمہ نے یہ درس دیا کہ صرف حسین ہی پاک نہیں بلکہ جو حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کر لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بات امام کی نہیں ہے، امام کو سلام کر چکے، علی اکبر کو سلام کر چکے، سائر شہداء کو سلام کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں طبتم، یعنی اے شہدائے کربلا آپ پاک ہو گئے، طبتم آپ پاک ہو گئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں آپ مدفون ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یعنی جو بھی راہ حسین پر قدم اٹھائے گا تا روز قیامت وہ حسین کے کاروان میں شریک ہے، اس لیے کہ حسین کے کاروان سے جسمانی اور زمانی رابطہ یقیناً ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمارا روحانی رابطہ ہے، ہمارا قلبی تعلق ہے، ہمارا جسمانی تعلق نہیں ہے۔ ہم حسین کے زمانے میں نہیں جی رہے، ہم کربلا کے عصر سے بہت دور جی رہے ہیں، لیکن اگر ہماری روح، اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہمارا عمل کربلا والوں کے ساتھ ہو جائے تو ہم بھی حسین کے راہ پہ گامزن ہو جائیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یعنی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے کلیہ دیا ہے، جو بھی راہ حسین پر گامزن ہوگا، جام شہادت نوش کرے گا، اپنے عمل سے، صرف عقیدے سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکل سے ثابت کرے کہ میں حسین والا ہوں، جیسے کہ اس نوجوان شہید عباس مرزا کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وقت شہادت سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آؤ فاقہ شکنی کر لو، کہا کہ نہیں گھر جا کے کروں گا، کہا کہ اچھا تھوڑا سا شربت پی لو، اور اس شربت کے پینے سے پہلے جام شہادت نوش کرے۔ یہ سیرت علی اکبر ہے کہ حضرت علی اکبر، انشاءاللہ مصاحب میں بیان کروں گا، جیسے کہ مجھ سے اہل خانہ نے، بہنوں نے، والد نے درخواست کی ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں، یعنی جناب علی اکبر کی شہادت ابھی نہیں ہوئی ہے، امام حسین سے فرما رہے ہیں ھذا جدی رسول اللہ قد ظمأنی لا ظمأ بعدا، کہ رسول اللہ نے ابھی مجھے ایک ایسا جام پلایا، توجہ رکھیے گا، ایسا جام مجھے دیا کہ اس کے بعد اب کوئی تشنگی اور پیاس باقی نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے یہ نوجوان بھی سیرت علی اکبر پہ چلتے ہوئے، نماز شب پڑھنے والا، صوم و صلات کا پابند، حتیٰ کہ ہمارے بہت سے نوجوان جو دنیا میں آ کر زمانے کی رفتار کے مطابق چل کر داڑھی مونڈ دیتے ہیں، فیشن میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان اپنی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنے عمل کو ثابت کرتے ہوئے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں علی اکبر کا ماننے والا ہوں، اس حالت میں بھی اپنی داڑھی کو نہیں مونڈتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سجاد فرماتے ہیں دیکھو داڑھی نہ مونڈنا، ہمیں دربار یزید یاد آ جاتا ہے، کبھی شراب نہ پینا، ہمیں دربار یزید آ جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے قریبی افراد کو امر بالمعروف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے قریبی افراد کو، جیسے کہ والد بتا رہے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کے والد نے بتایا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، اور یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ بابا داڑھی رکھیں، یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ بیٹے کے کہنے کی وجہ سے در حقیقت آج باپ صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن بہت سی چیزوں میں جہاں عمل نہیں کر رہا تھا، وہ بیٹے کی ہدایت کی وجہ سے عمل کر رہا ہے۔ آج بیٹا جنت الفردوس میں اس خوشی کے ساتھ ہوگا کہ میرا والد ان تمام احکامات پر عمل کرتا ہے اور حسین کا حقیقی عزادار ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ضروری ہے کہ اپنے شہداء کی ان سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کریں اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، کہ دیکھو اس دنیا میں ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جو ابھی بھی سیرت علی اکبر پہ گامزن ہیں۔ تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ کیا یہ جو ہمیں ساتھ ہو جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کسی خاص وقت کے لیے ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ جناب زندگی کے اس مرحلے میں کہ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہو، انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، بوڑھے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے، بوڑھے ہوں گے تو یہ کریں گے، جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی تو فلاں کام کریں گے، کس زمانے کے لیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ حکم قرآنی ہے، حکم قرآنی یعنی اسی میں تمہاری نجات۔ توجہ رکھیے گا، حکم قرآن اس لیے نہیں کہ قرآن کو اوپر رکھ دیں اور آپ کہیں میں تو سچوں کے ساتھ ہو گیا، جی نہیں، توجہ رکھیے گا، قرآن مچان پہ رکھ کے جزدان میں لپیٹ کر رکھنے سے انسان قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا گھر میں عزا خانہ سجانے سے انسان سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، عملی طور پہ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو۔ تو کسی خاص زمانے کے لیے حکم دیا؟ نہیں۔ مقید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ مطلق حکم ہے، عمومی حکم ہے، سب کے لیے ہے، یعنی جو جو ایمان والا ہوتا جائے گا، توجہ رکھیے گا، جو بھی دار ایمان میں آتا جائے گا، اور واضح کروں جو بھی کل ایمان پر ایمان لاتا چلا جائے گا، جو بھی کل ایمان پر ایمان لاتا چلا جائے گا، اور تھوڑا سا واضح کروں جو کل ایمان پہ کل ایمان لاتا چلا جائے گا، ناقص ایمان بھی علی پہ، توجہ رکھیے گا، کام نہیں آنے والا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے جناب علی علی کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، جی نہیں، کل ایمان پہ کل ایمان ضروری ہے، اطاعت کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ تو جو جو ایمان آتا جائے گا، اب کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اب آ گئے ہو دائرے میں، اب تمہارا پریکٹیکل کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کسی خاص موقع اور زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص انسان کے لیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن کے ذریعے سے، رسول کے فرمان کے مطابق، قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے تمہاری نجات، تمہاری سعادت، تمہارا نورانی ہونا وابستہ ہے، جب تک ان کے ساتھ رہو گے نجات یافتہ رہو گے۔ لیکن یہ تو نہیں کہا کہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، پہلی محرم سے 10 محرم تک کے لیے، یا پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک کے لیے، نہیں، سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ ہونا یعنی ہاتھ ملانا نہیں ہے، نماز پیچھے پڑھنا نہیں ہے، علم اٹھانا نہیں ہے، عزاداری کرنا نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ ملانے والے تو ائمہ کے زمانے میں بہت سارے تھے، تو وہ تو ہم سے زیادہ ساتھ تھے، توجہ رکھیے گا، نماز پڑھنے والے بہت سے تھے، لیکن وہ تو ہم سے زیادہ ساتھ تھے۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے عزاداری کی ہے، لیکن اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کچھ حاصل کر سکو، کچھ گین کر سکو، کچھ جذب کر سکو۔ پتھر کی مانند نہ ہو کہ جتنا پانی ڈالا جائے, توجہ رکھیے گا, وہ اس میں سے گزر جاتا ہے چکنا گڑا, اس کو کہتے ہیں جو پانی ڈالیں گے اوپر سے گزر جائے گا. بلکہ آسان زبان بچوں کو سمجھا, اس اسپنج کی طرح رہو کہ جس پہ پانی ڈالا جاتا ہے وہ اپنی ظرفیت کے مطابق جذب کر لیتا ہے. نرم بنو, نرم خوب بنو, ملنسار بنو, تاکہ ان کی تعلیمات کے تحت اپنے آپ کو آماد و تیار کر سکو. درود بھیجے محمد والے محمد. سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں مختلف راہیں دی ہیں اہل بیت علیہم السلام نے, قرآن نے بھی, اہل بیت نے بھی. آج میں جس راہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میرے معصوم امام کا جملہ ہے جو زیارت عاشورہ میں موجود ہے. یعنی زیارت عاشورہ بہت بڑی زیارت ہے, بہت عظیم زیارت ہے, اور اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس میں مختلف دعائیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے. زیارت امام حسین کی, توجہ رکھیے گا, دعا اللہ سے, یعنی اہل بیت ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں. اللہ اور توحید سے ہٹ کر اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. اس میں ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. خداوندہ مجھے اپنی بارگاہ میں وجیہ قرار دے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب میں اس وجاہت اور وجیہ کا معنی بیان کروں گا. یا ایھا الذین آمنو, ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جانا کسی خاص مرحلے زندگی کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے نہیں, عورت کے لیے نہیں. جو بھی محب اہل بیت, جو بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا, اب اسے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. توجہ رکھیے گا, سچوں کے ساتھ ہونا ہے. مثلا بہت سادی سی مثال عرض کروں, توجہ رکھیے گا, آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے, جی, اب آپ پلیٹ فارم پر آ گئے اور کیا ہوا, ٹرین میں سوار ہو گئے, اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے, لیکن یہ یقین کر لیں آپ بیٹھنے سے پہلے کہ ٹرین کے آگے جو انجن لگا ہے وہ صحیح ہے, صحیح اور سالم ہے, بمقصد آپ کو بتائے گا. جو ڈرائیور ہے وہ ہوش و حواس میں ہے, ہیزیان نہیں بکتا, جی, گمراہ نہیں ہوتا. اس کو اٹھانے کے لیے نماز فجر سے پہلے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, توجہ ہے زیدہ نے گرامی, اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اٹھ جاؤ, نماز بہتر ہے نیند سے, چوکنے ہو جاؤ. معصوم ہے, آگاہ ہے, ہوشیار ہے, راہوں سے واقف ہے. اسی لیے تو مولا علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راہوں کو جاننے والا ہوں, اس لیے کہ تمہارا سفر زمین سے شروع ہو کے آسمانوں پہ ختم ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یقین کر لیتے نا, کیسے یقین کرتے ہیں, آپ کوئی ڈرائیور کے پاس جاتے ہیں, انجن کے ڈرائیور کے پاس, جناب شناختی کارڈ دکھائیے, اپنا مینٹل ٹیسٹ آپ نے کرایا ہوا ہے, آپ کو 6x6 نظر آتا ہے, نہیں, آپ کب جا کے نہیں پوچھتے, آپ کو راہوں کا علم ہے, کون سے اسٹیشن کب آتا ہے, کیا آتا ہے, نہیں, کیوں, اس لیے کہ ریلوے نے دیکھ دا کے ڈرائیور رکھے ہیں جو گاڑی کو صحیح مقصد پہ چلائیں گے. توجہ رکھیے گا, جو اس جو ہمارا وزارت ریلوے ہے اس نے دیکھ داغ کے رکھے ہوئے, ایسے نہیں رکھے. ارے جب ریلوے کا محکمہ ڈرائیوروں کو دیکھ کے رکھتا ہے, عقل پوری ہو, ایمان پورا ہو, صحیح و سالم ہو, راستوں سے واقف ہو, اندھا نہ ہو, فلاں نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت کا کام ہم پہ کیسے چھوڑ دیا, کیسے چھوڑ دیا. تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے, یقین رکھنا ہے کہ سعادت کا سفر انہی کے ذریعے سے ممکن ہے. آپ ٹرین کے آگے چلیں گے تو کیا ہوگا, ہلاکت. ٹرین کے ساتھ شامل ہونا ہے. توجہ رکھیے گا, اب آپ ٹرین میں شامل ہو گئے, ٹرین میں بیٹھ گئے, اب آپ سوئیے, کھائیے, پیئے, باتیں کیجئے, ٹیلی فون استعمال کیجئے, تلاوت قرآن کیجئے, نماز پڑھیے, کوئی بھی کام کیجئے, آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی منزل پہ گامزن ہیں, آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں. یہاں پہ فرق ہے مذہب اہل بیت میں اور دوسرے مذاہب میں. توجہ رکھیے گا, دوسرے ٹرین کی طرح سوار ہو جاتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن یہاں پر سوار ہو کے غافل نہیں ہونا, سونا نہیں ہے, بلکہ چوکنا رہنا ہے. اس لیے کہ ٹرین کا سفر یہ ہے کہ آپ جیسے بھی ہوں پہنچا دے گی آپ کو, آپ سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن مذہب اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ترقی کریں. توجہ رکھیے گا, ارتقائی منازل طے کریں, اور ان ارتقائی منازل کے لیے ایک بہت ہی سادی سی مثال میں اکثر دیتا ہوں. نوجوان بچے بیٹھے ہیں, آپ ایئرپورٹ جائیں گے, شاپنگ سینٹر جائیں گے, تو وہاں پہ ایک لفٹ ہوتی ہے, برقی لفٹ جس کو کہا جاتا ہے, ایلیویٹر, کہ جو آپ پہلے زینے پہ کھڑے ہو گئے سیڑھی کی مانند ہوتی, وہ خود بخود آپ کو اوپر پہنچا دے گی. اہل بیت اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ تھام لیا اور آپ کو پہنچا دیں گے, نہیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں جس طرح وہ برقی لفٹ آپ کو ایک ایک منزل اوپر لے جاتی ہے, اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک منزل اوپر لے آئیں. آپ بھی ارتقائی منازل طے کریں, آپ بھی نورانیت کے سفر کے رہرو بنیں, آپ بھی سعادت کی وادیوں میں قدم رکھیں تاکہ آپ میں بھی صلاحیت پیدا ہو. اور ان راہوں میں سے ایک راہ زیارت عاشورہ کا یہ جملہ اور یہ دعا ہے, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے, اے اللہ مجھے, اے مالک, اے رب, اے معبود, اے خالق, اے رازق, مجھے اپنی بارگاہ میں امام حسین کے ذریعے سے وجاہت اور عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. درود بھیجے محمد و آل محمد. مومنین تھوڑی سی زحمت کریں اور آگے آگے تشریف لیں, تھوڑا سا زحمت کریں, مومنین آ رہے ہیں, جگہ بہت ہے. یہ جو فرمایا معصوم نے, اور معصوم کا جملہ کوئی کسی شاعر کا کلام نہیں ہوتا کہ ردیف و قافیے کو ملانے کے لیے بحر سے جوڑ دیا جناب, اللہم اجعلنی عندک وجیہا, عندک اے اللہ اپنی بارگاہ میں. توجہ رکھیے گا, یعنی حسین سے اگر منسوب ہونا چاہتے ہو تو ریا شو آف کو چھوڑ دو, اللہ کی بارگاہ میں تقرب حسین کے ذریعے سے حاصل ہوگا. توجہ رکھیے گا, ایک وسیلہ امام حسین علیہ السلام ہے. اب تھوڑی سی میں فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں, فضائل آپ سنتے رہتے ہیں, فضائل جہاں جہاں موقع ہوگا میں نقطہ دیتا چلا جاؤں گا. وجیہاً, اب یہ دیکھیں زیارت عاشورہ, یعنی قیامت خیز دنوں میں سے ایک دن کربلا, یعنی روزہ عاشور, اس دن جو زیارت پڑی جا رہی ہے اس میں ایک جملہ, ایک دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے. روزہ عاشورہ کہا گیا ہے کہ اپنے لیے کوئی دنیا کے لیے دعا نہ مانگو, کاروبار دنیا چھوڑ دو, غم کی حالت بناؤ, گریبان کو کھول دو, آسینوں اوپر چڑھو, یعنی ایک غم کی فضا تم پہ طاری ہو, کاروبار دنیا کو چھوڑ دو, عزائے حسین میں اس روز کو بسر کرو, ایک دوسرے کو سلام نہ کرو, تعزیت پیش کرو مولا حسین کی شہادت کی, اعظم اللہ اجورنا اجورنا, اللہ تمہیں بھی تعزیت دے ہمیں بھی تعزیت پیش کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس ولی کے ساتھ خون حسین کا انتقام لیں جو پردہ غیبت سے بہت جلد ظہور کرنے والا ہے. لیکن ہمیں کچھ دعاؤں کا حکم دیا, اور ان دعاؤں میں سے امام معصوم نے کہا یہ دعا کرو, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام, خدا روز قیامت مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں, اپنی بارگاہ میں مجھے حسین کے ساتھ وجیہ قرار دے. انشاءاللہ وجیہ جب گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا. یہ وجیہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہاں پہ اللہ نے کہا عندک, پہلے کہا, یعنی امام نے کہا خدا تیری بارگاہ میں, دنیا کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے نہیں، شاہ جی کے لیے نہیں، زیدی صاحب کے لیے نہیں، نقوی صاحب کے لیے نہیں، فلاں صاحب کے لیے نہیں، عندکا تیری بارگاہ میں میں اگر مجلس کروں. اب تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت سے نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں صاحب توجہ مل جائے گی، لفافے کا وزن بڑھ جائے گا، تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے گی، چار نعرے لگ جائیں گے. عندکا تیری بارگاہ میں، یعنی حسین خدا تک پہنچانے والا ہے، توجہ رکھیے گا. عندکا یعنی خدا تیری بارگاہ میں، جیسے قرآن کی آیات میں، قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس، توجہ رکھیے گا، تمہارے ماں باپ عندکا تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. کیا مطلب؟ یعنی والدین اولڈ ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس میں بوڑھے نہ ہوں، تمہارے گھر میں موجود ہوں، یعنی وہ اسلاف کی روایات کو تمہاری اولاد تک منتقل کریں گے. عندکا تمہارے پاس، تمہارے گھر میں، یعنی والدین سے محبت، پیار محبت کا سلوک تمہاری نہیں بنتی، کوئی حرج نہیں، لیکن والدین کا احترام ضروری، زبان درازی نہ ہو والدین کے سامنے. آپ کو کیا پتہ آپ تو 1950 کے ہیں، آپ کو کیا پتہ زندگی کیسے بسر کی جاتی. نہیں، عندکا یعنی احترام ضروری ہے. اللہم اجعلنی عندکا، مجھے قرار دے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، ایمان پر موت کے لیے اللہ سے دعا کرو، جیسے کہ علی مرتضیٰ نے بزم رسول میں دعا کی تھی. کیسے دعا کی تھی؟ فرمایا اے علی، بہت جلد تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی. فوراً مولا علی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ کیا میرا دین سالم ہوگا؟ مولا کائنات کل ایمان، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اگر فکر ہے مولا کائنات کو کس چیز کی؟ ایمان کی. افی سلامت دینی، میرا دین سالم ہوگا؟ مستقل ایمان کہہ رہا ہے، یعنی کوئی شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. کہہ رہے ہاں یقیناً. پھر کہا کہ یہ صبر کرنے شکر کا مقام ہوگا. یہی وجہ ہے مولا کائنات کی زندگی میں یہ جملہ ایک مرتبہ نظر آتا ہے، فوستو برب الکعبہ، دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہو گیا، فایوکم یوازرونی، کون میرا وزیر بنے گا؟ علی کھڑے ہو بٹھا دیا، علی کھڑے ہو بٹھا دیا، علی کھڑے ہو بٹھا دیا، کہا کہ یہ میرا وزیر بنے گا. بسر رسول پہ سلا دیا، نہیں کہا علی نے کامیاب ہو گیا. زہرا کی ہمسری کا شرف حاصل ہوا، نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. علی رسول کے کاندھوں پہ چڑھ کر بت توڑ رہا ہے، نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. آیت تطہیر نازل ہو گئی، ولایت نازل ہو گئی، نہیں کہا کامیاب ہو گیا. اپنی رکوع میں انگوٹھی دے دی، نہیں کہا کامیاب ہو گیا. انفسنا کی منزل پر پہنچ کر میدان مباہلہ میں چلے گئے، نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. ایک مقام پر مولا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب تلوار لگی کہا کہ آج علی کامیاب. یہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے شیعوں، ایمان ایمان ایمان. اللہم اجعلنی، مجھے قرار دے. وجیہن عندکا، عندکا اپنی بار کے وجیہن، بالحسین، حسین کے ذریعے سے، فی الدنیا والا. یہ وجی کیا ہے؟ وجی یعنی ہمارے اردو میں کہتے ہیں بہت وجی شخصیت کا مالک ہے، محترم شخصیت، باوقار شخصیت، متانت کے ساتھ، حلیم الطبع، بردبار انسان کو کہا جاتا ہے وجی شخصیت. لیکن در حقیقت وجی یہ نہیں، وجی خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ایک خاص مقام حاصل کرنا ہے. اور یہ وجی کا لفظ دو انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک حضرت موسیٰ کے لیے اور ایک حضرت عیسیٰ کے لیے. حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں وجی کہا؟ اس لیے کہ تہمتیں بہت لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، بن باپ کی پیدا ہوئے. اب جب پیدا ہو گئے، حضرت مریم لے کر آئیں، کہا کہ یہ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ تو بہت برا فعل انجام دیا ہے اس کی ماں نے، تہمتیں لگائیں. وہاں پہ خدا نے کہا وجیہن، ہم تمہیں وجی بنا رہے ہیں، تمہیں باوقار بنا رہے ہیں، تم ہماری بارگاہ میں وجاہت رکھتے ہو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو ایک فرشتہ آیا تھا, اس نے اپنے پروں کو مسح کیا تھا. یہ جو سر کا مسح آپ کرتے ہیں یعنی پھیرنا, اس نے اپنے پروں کو پھیرا تھا. تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو عیسائی مسیح کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. تو خدا نے وہاں کہا کہ چونکہ تہمتیں لگ رہی ہیں, ان تہمتوں کا جواب ہم دیں گے. ایک یہ وجہ ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, انتہائی باحیا انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیا انسان. جب ان کے وزیر اور وصی کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے کہا کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے, لوگوں نے تہمتیں لگانی شروع کی. انبیاء پہ تہمتیں لگی ہیں. بعض اوقات انسان کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے, یہ جسمانی اذیت و آزار سے زیادہ سخت ہے. ہوتا ہے اکثر. رسول اللہ کی بس میں ایک شخص بیٹھا ہوا کسی شخص کی برائی بیان کر رہا تھا, اچانک ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے جو تم کسی مومن کسی مسلمان کے بارے میں کہہ رہے ہو, ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ رسول اللہ نے کہا کان لہ حجاب من النار, جو کسی مومن کا دفاع کرے اس کی غیر موجودگی میں, اس کے دفاع کرنے والے اور آگ کے درمیان ایک پردہ ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے جو روز قیامت اسے بچا لے گی. تہمت کتنا آسان ہوتا ہے تہمت لگانا, ارے وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں, یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. لیکن یہی تہمت روز قیامت کیا ہوگی, انسان کو وجیہ نہیں بنا سکتی. وجاہت چاہیے اگر عند الحسین عند اللہ, تو پھر تہمتوں سے دور ہونا پڑے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وجیہ یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے دامن کو دوسروں کے کردار اور گفتار پر تہمت لگانے سے پاک کرے. جب انسان عمل کے مرحلے میں اتنا سچا ہوگا اتنا صاف ہوگا, تو تب جا کے وجیہ قرار پائے گا, تب جا کے اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولوی تو خمسی کھاتے ہیں. تو ایک بچے نے مجھے پوچھا مولانا خمس کھانا گناہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے مولوی خمس کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ جو بھی خمس کھائے گا وہ حرام کام کرے گا؟ مولوی اگر خمس کھاتا ہے مثال کے طور پہ تو وہ حرام کام کرتا ہے. اگر دیتا, میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, ہاں اگر حکم الہی کے تحت کھا رہا ہے, حکم امام کے تحت کھا رہا ہے, تو جب امام اسے حکم دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. توجہ رکھیے گا, تہمت لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن روز قیامت اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے روز قیامت جو سوال ہوں گے, ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا, لیمن کس کے لیے فعل انجام دیا, لیما کس چیز کے لیے سبب, کس سبب انجام دیا, کیفا کس شکل میں انجام دیا. توجہ رکھیے گا, کس کے لیے انجام دیا, کیا چیز حاصل کرنے کے لیے انجام دیا, اور کس شکل کس صورت میں انجام دیا. لہذا حضرت موسیٰ پر حضرت عیسیٰ پر تہمتیں لگائی گئیں, اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے, اندھوں مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو پھر وہ شفا یاب ہو جاتا تھا, مردوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو اس لیے عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے, یعنی پھیرنے والا ہاتھ پھیرنے والا. اب خدا نے کہا چونکہ عیسیٰ تم پر تہمت ہیں تمہیں وجیہ قرار دے رہا ہوں, موسیٰ تم پہ تہمت ہیں تمہیں وجیہ قرار دے رہا ہوں. یعنی یہ جو آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, توجہ رکھیے گا, یا وجیہن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, اللهم اجعلني عندك وجن, مجھے وجی قرار دے اللہ کی بارگاہ میں حسین کے ذریعے دنیا اور آخرت میں. دعا توسل میں کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ, اے اللہ کی بارگاہ میں وجی انسان, اشفع لنا عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرنا. انسان وجی کیسے بن جاتا ہے کہ وہ اشفع عند اللہ بن جاتا ہے, توجہ رکھیے گا, یعنی جب انسان اپنے عمل کو خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے اگر واجبات کے ساتھ مستحبات ادا کرو گے تو حدیث قدسی کہہ رہی ہے خدا کہتا ہے میں ایسے مومن کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کا ہاتھ و پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کاج کرتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. ایک مومن کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری اطاعت کر, میں تیرے کان بن جاؤں گا, میں تیری آنکھ بن جاؤں گا, میں تیری زبان بن جاؤں گا, میں تیرے ہاتھ و پیر بن جاؤں گا. یعنی اب تیرا ہاتھ نہیں ہے, خدا کی اطاعت کے سائے میں آ گیا. تیری آنکھ وہ دیکھتی ہے جو میں پسند کرتا ہوں, تیرا کان وہ سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں, تیری زبان وہ کلام کرتی ہے جو میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے. ارے جب ایک مومن کا یہ حال ہے تو امیر المومنین کا کیا حال ہوگا؟ پھر ایسے انسان کا کان اذن اللہ بن جاتا ہے, اس کی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے, وہ لسان اللہ بن جاتا ہے, وہ ید اللہ بن جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایسا انسان وجیہن عند اللہ بنتا ہے کہ انسانیت کو نجات سے ہم کنار کرے. یا وجیہن عند اللہ, اب اس وجاہت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بالحسین, یہ با استعانت ہے, یعنی حسین کی راہ پہ چلتے ہوئے, جیسے بسم اللہ, یہ با استعانت ہے, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں. یہ بالحسین, یعنی حسین کی مدد کے ذریعے سے, حسین کی رہنمائی میں, حسین کے پیچھے پیچھے, یہ پیچھے پیچھے, یہ جو اتباع ہے, جو ہمیں پیچھے چلنے کا حکم دیا, اسی لیے کہا ہے کہ پیچھے چلو, کہ دیکھو جب امام مان لیا تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے, تو میں اس کے پیچھے چلنا ہے. امام کو پڑھانا نہیں, امام سے پڑھنا ہے, امام سے آگے نہیں چلنا, امام کے پیچھے چلنا ہے. امام کو سمجھانا نہیں ہے, امام سے سمجھنا ہے. بہت سے لوگ تھے جو امام کو سمجھانے لگتے تھے, مولا ایسا کر لیجئے, مولا ویسا کر لیجئے, آپ نہ جائیے کربلا, یہ کر لیجئے, یہ سب امام سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. ضروری نہیں کہ انسان تلوار لے کے امام کے آگے کھڑا ہو جائے. یہ جو ہم لوگ بعض اوقات امام کو سمجھاتے ہیں, یہ بھی امام سے آگے نکلنا ہے. مولا آپ کو نماز پڑھانی اور سکھانی نہیں آتی تھی مولا امام صادق, آپ شہادت سالے سے پڑھتے ہی نہیں تھے, میں آپ کو بتاؤں گا. یہ امام کو نماز سکھانا ہے, یہ امام سے آگے بڑھنا ہے, علم لدنی رکھنے والے معصوم امام سے آگے بڑھنا ہے. مولا آپ کو تو آتی نہیں تھی, میں آپ کو بتاؤں گا, کسی امام نے نہیں پڑھی. ہاں جہاں اجازت دی ہے, توجہ رکھیے گا, وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں, سجدے میں پڑھ سکتے ہیں, درود بھیج سکتے ہیں, اللہم صل علی عبدک علی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, اس طریقے سے انسان نام لے سکتا ہے. لیکن جہاں اجازت دی ہے, جتنی اجازت دی ہے, آگے مت بڑھو. لہذا اس وجیہ بننے کے اصول و قوانین ہیں, یعنی جس کو تم وجیہ تصور کر رہے ہو, یا وجیہن عند اللہ, یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ رہے امام حسین کو آپ وجیہ ہیں, یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کے ذریعے سے وجیہ بنا دے. توجہ رکھیے گا, یعنی آپ در حقیقت تسلیم کر رہے ہیں کہ حسین وجیہ ہے تو وجیہ بنائے گا, حسین نورانی ہے تو نورانی بنائے گا, حسین علم والا ہے تو علم والا بنائے گا, حسین کے ہاتھ میں نجات ہے تو نجات یافتہ کرے گا.
محمد بلند تر سلوات.
یہ پہلے مرحلے پر اعتراف کرنا ہے کہ وہ صاحب کرامت ہے، صاحب وجاہت ہے، صاحب نور ہے، صاحب علم ہے، صاحب عصمت ہے، تو پھر اس کے پیچھے چلے گئے اور دعا میں کیا کہتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ۔ اب اس وجاہت کو حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کہیں کہ جناب میں نے امام حسین کا نام گھر میں لگا لیا ہے، پنجتن کے نام سے پانچ علم لگا لی ازا خانے میں، میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ نہیں، حقیقی معنی میں نے عرض کیا، لوگ ہم سے زیادہ ان کے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن کیا ان کی راہ پہ باقی رہے؟ میں نے مثال دی ہے، دو مثالیں دوں گا، شمر کی۔ شمر کون ہے؟ مولا علی کے ساتھ جنگ لڑنے والا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ قاتل حسین بن سکتا تھا اگر اس زمانے میں؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ابن ملجم، مولانا کہ تو میرا قاتل بنے گا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ اتنا با ایمان تھا، توجہ کیجیے گا، اگر اس وقت مر جاتا با ایمان مرتا، اس نے کہا مولا میں نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ قاتل علی لگے، مجھے ابھی قتل کر دیں اپنی تلوار سے۔ مولانا کہ نہیں، تو نے گناہ نہیں کیا، تجھے سزا نہیں مل سکتی۔ اس منزل پر، اس منزل تک یہ میثم تمار کے ایمان کے ہمراہ ہے۔ میثم تمار کون؟ مولانا کا میثم، اس در پہ لٹکائے جاؤ گے، پھانسی دی جائے گی۔ اچھا مولا آپ کی مدد میں قبول ہے، پانی دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حفاظت کر رہا ہے۔ اس مرحلے تک ابن ملجم بھی یہی کہہ رہا ہے، مولا ابھی قتل کر دیں، میرے نام کے ساتھ قاتل نہ لگے، میں نہیں چاہتا۔ اس مرحلے تک یہی ہے، لیکن کون کامیاب رہا؟ جو علی کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساتھ ہو جانا، کونوا مع الصادقین، اس کو سرسری انداز مت لیں، اس میں نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جن سے وجاہت لینا چاہ رہے ہو، ان کی عصمت کا یقین کرو، ان کے علم کا یقین کرو، ان کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کرو، ان کے امام برحق ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہ ہو کہ امام برحق ہے تو پھر مسئلہ ختم۔ علم، عصمت، من جانب اللہ، یہ تمام شرائط ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ اور پھر تیسری، چوتھی چیز، اطاعت، یعنی اس وجاہت کو حاصل کرنے کے لیے صرف علم اٹھانا کافی نہیں، صرف کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف ماتم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ماتم بھی ہو، گریہ بھی ہو، پردہ بھی ہو، محبت حسین بھی ہو، تولہ بھی ہو، تبرہ بھی ہو، دشمن حسین پہ لعنت بھی ہو، دوستان حسین پر صوم و صلات کا اظہار کرتے ہوئے ان پہ درود و سلام بھی ہو، حسین کے دوستوں سے دوستی کا اعلان، حسین کے دشمنوں سے دشمنی کا اعلان ضروری ہے، تاکہ جامع طور پر حسین کی پیروی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جامع پیروی ہو، نہ اسے کوئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لیں گے کافی ہے، جی نہیں، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف ماتم کر لیں گے کافی ہے، صرف ماتم کرنا کافی نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اطاعت اہل بیت، جیسا اہل بیت نے عمل کیا، جس راہ پہ چلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مکتب جعفری کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد افضل، محمد اعلیٰ، محمد ارفع، محمد اکمل۔ ارے محمد اس منزل پہ پہنچ کر خدا کہہ رہا ہے اس کی بندگی کا اعتراف کرو۔ جب محمد اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کریں، فخر کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند علی کو خدا نہیں کہہ سکتا، بے وقوفی کہے گا، بے وقوفی کہے گا، عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ جب محمد اپنی عظمت کے ساتھ بندگی کی معراج پر ہے، تو پھر علی کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ابھی موصوف جو ہے وہ ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ علی جو ہیں کی شکل صورت عباس کی, انہیں عباس کی شکل صورت علی کی سی ہے, کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو جائیں. یہ ہمیں نصیریوں کے خدا سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے عزیزان گرامی؟ مجھے نہیں پتا آخر کیا وجہ ہے. کیا مولا علی کو بھی اتنی دلچسپی تھی کہ اپنے متعلق غلو کے اشعار سنیں؟ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے, ارباب علم و دانش ہیں, سنجیدہ اور فہیم افراد بیٹھے ہیں. مولا علی کا کیا کردار تھا؟ خدا کہنے والوں کو تہ تہ کیا ہے. تو ہمیں اتنی دلچسپی کیوں ہو جاتی ہے علی کے خدا کو چھوڑ کر, علی کی راہ کو چھوڑ کر نصیری کے خدا کے پیچھے لگ گئے؟ یہ راہ اہل بیت ہے؟ یہ راہ عصمت ہے؟ یہ راہ علم ہے؟ عقل سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, میرا کام سمجھانا ہے عزیزان گرامی. تو وجیہن عند اللہ کے لیے اطاعت ضروری ہے. یعنی علی آپ کو جب اس بات کا ذکر نہیں پسند کہ نعوذ باللہ ایک گروہ آپ کو خدا کہے, تو پھر اپنے اشعار میں کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ ایک صاحب نے کہہ دیا, جناب پوری مجلس آپ بھول جاتی ہے, نصیری پہ کیوں اٹک جاتے ہیں؟ اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے, یہ مذہب اہل بیت کے خلاف ہے. مولا علی کی تلوار کن کے خلاف چل رہی ہے؟ ذرا دیکھیے تو, سوچیے تو, عقل سے تو کام لیجئے. تو جب رسول اس عظمت پہ پہنچ کر بندگی کا اظہار کر رہا ہے تو علی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر چلے میری بات کا یقین ہے, نہج البلاغہ کا تو یقین ہے کہ مولا علی کی کتاب ہے 100%. اس میں ذرا اٹھا کے خطبات پڑھیے کہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. اہل بیت نے کہا ہے کہ ہمیں ربوبیت سے ہم کنار مت کرو, ربوبیت سے نیچے رہ کے جو ہمارے فضائل بیان کر سکتے کرو. لن تنالونا, تم ہمارے فضائل کی وسعت کو نہیں پا سکتے. توجہ رکھیے گا, لوگ کہہ دیتے ہیں غلو کرتے ہیں شجاعت میں, فیاضی میں, ثقافت میں, تو میں کہتا ہوں پہلے آپ شجاعت کی حد بتا دیجئے, میں غلو روک دیتا ہوں. اول تو غلو نہیں کرتے, حقیقت بیان کرتے ہیں. علم کی حدیں بتا دیجئے, میں کہوں گا یہاں تک علم ہے, یہاں تک علی کا علم محدود ہے, یہاں تک فیاضی اور ثقافت کی حدیں ہیں, ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. کوئی طے کر سکتا ہے؟ گھر کے حدود تو آپ میٹر کے ذریعے سے ناپ کے بتا سکتے ہیں, لیکن کیا علم کی کوئی حدود بتا سکتا ہے؟ وہ بھی علی کے علم کی, علی کی عصمت کی, نہیں بتا سکتا. غلو نہیں کرنا چاہیے, جو فضائل ہیں بیان کریں. ربوبیت رب نہ کہیں, خدا نہ کہیں, مالک نہ کہیں, رازق نہ کہیں, یہ سب نہ کہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو وجیہن یعنی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جب تم ان کو سمجھو گے تو ان سے کچھ لوگے, جب تم ان کو اپنا بڑا مانو گے تو ان کی بڑائی کو قبول کرو گے. پھر کہا کہ پھر دنیا والا آخرا, یعنی حسین کے ذریعے سے مجھے دنیا اور آخرت میں وجاہت دے, مکرم کر اے خدا, عزت دے دنیا اور آخرت میں. اب دنیا میں ظاہری سے بات ہے بغیر عمل کے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. انسان 10 روپے بھی بلا وجہ فقیر کو نہیں دیتا, فقیر مانگتا ہے تو آپ دیتے ہیں, طلب کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے, گگیاتا ہے تو پھر آپ دیتے ہیں, بلا وجہ آپ نہیں بانٹتے. جائے کہ جنت اور پھر خدا کا تقور اور دوسری چیزیں, اہل بیت کی قربت اور اہل بیت کے علم, اہل بیت کی عصمت ایسے عطا نہیں ہو جاتی. کشکول گدائی لے کے جاؤ گے, توجہ رکھیے گا, اپنی ظرفیت کو دکھاؤ گے تو پھر عطا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. مجھے علم ہے کہ میری باتیں ناگوار گزری ہوں گی, لیکن میرا کام سمجھانا ہے عزیزان گرامی. عقل کے نہ کھلنے, ہوش کے نہ کھلنے, سمجھیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے اپنے عقائد کو. تو یہی وجہ ہے پھر دشمنوں کی تہمتیں بھی ہیں، دشمنوں کی ناروا باتیں بھی ہیں. امام صادق کیا کرے، کونو لنا زینن، ہماری زینت بنو، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری باتیں ہم سے منسوب ہیں. لہذا اللہم اجعلنی عندک، اپنی بارگاہ میں مجھے وجیہ قرار دے، باعزت بنوں میں. باعزت جب بنوں گا جب گناہوں کو چھوڑ کر حسین کی راہ پہ چلوں گا، جب ظلم کو چھوڑ کر حسین کی راہ پہ چلوں گا، جب مظلوموں کی راہ پر حسین کی مانند چلوں گا. یہ پیغام ہے. جناب سکینہ نے روایت کی ہے کہ میرے بابا نے آخر وقت مجھ سے کہا تھا، شیعہ تھی، میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا، اما شرب تم ماں عدمن فتقرنی، مجھے یاد کرنا، او سمعتم بے غریبن، بے غریبن یہ تنوین جو ہے کسی بھی غریب کا، روئے زمین پر تا قیامت کوئی بھی غریب الوطن کا تذکرہ ہو، او شہیدن یا کسی بھی شہید کا، فن دبونی، تو اس کی غربت غریب الوطنی اور مظلومیت کو یاد کر کے، فن دبونی پس مجھ پر بھی رونا، ندبہ کرنا، نوحہ کرنا. یعنی شیعت دنیا کے تمام مظلوموں سے جوڑنے کا نام ہے. توجہ رکھیے گا، امام حسین کی قول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. او سمعتم بے غریبین، کوئی بھی غریب الوطن ہو، یہ ایلان بچہ جو ترکی کے ساحل پر جان دے گیا، ڈوب گیا، یہ غریب الوطن ہے، ان کی حفاظت، ان کی حمایت ہم پہ فرض ہے، جس طرح عزاداری ہم پہ فرض ہے، یہ مولا حسین کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے. اتنے افراد جو غریب الوطنی میں مارے جا رہے ہیں، یا اتنے افراد جو شہید ہو رہے ہیں، پاکستان میں شہید ہوں، عراق میں شہید ہوں، ایران میں شہید ہوں، بحرین میں شہید ہوں، یمن میں شہید ہوں، شام میں شہید ہوں، برما میں شہید ہوں، فلسطین میں شہید ہوں، او شہیدن، ان کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا. فن دے بونی، فا فائے پس ہے، فائے جواب ہے، یعنی امام کہہ رہے دیکھو ان کی مظلومیت کو سامنے رکھنا، فن دے بونی، مجھ کو فراموش نہ کرنا، میں ان سب میں سب سے زیادہ مظلومیت رکھتا ہوں. لہذا اس وجاہت عند اللہ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ظالم سے نفرت کا اظہار، مظلوم سے حمایت کا اظہار. انی سلم لمن سالمکم، یہ بھی زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. وحرب لمن حاربکم، مولا جو آپ سے جنگ کر رہا ہے میں اس سے جنگ کروں گا، جو آپ سے دوستی کر رہا ہے میں اس سے، جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن وہ میرے دشمن. یعنی ہم یکسانیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں مقاصد میں. حسین جو آپ کا مقصد وہ میرا مقصد، آپ کا مقصد دین، شریعت، نماز، روزہ، اصلاح، تو میرا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. میں تمام عقلی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی مجلس کو گرمانے کے لیے چار پانچ جملے دو دس سے نہیں، عقلی باتیں کر رہا ہوں. کوئی سوال ہو میرا نمبر لیجئے، سوال کیجئے، جتنا وقت ہوگا میں آپ کے جواب دوں گا. انی سلم لمن سالمکم، جو آپ سے دوستی کرے میں اس سے دوستی کروں، جو آپ کا دشمن میں اس کو دشمن، جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرے. امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ دین کو بچانا، اصلاح کرنا، اچھائیوں کا پیغام پھیلانا، یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا مقصد. یہ نصیریت پھیلانا، غلو کرنا، یہ امام حسین کا مقصد تھا؟ اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بزرگوں کا کام ہے، خطبہ کا کام ہے، اہل منبر کا، اہل محراب کا، مؤمنین کا کام ہے، یہ سمجھائیں، یہ راہ حسین نہیں ہے، یہ راہ اہل بیت نہیں ہے، اس سے جنگ ہونی چاہیے، اس کے خلاف قیام ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ. ہاتھ پائے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل سے اٹھو، دلیل سے بات کرو، دلیل سے مات دو، دلیل سے شکست دو. لہذا اس وجاہت کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت کاملہ ضروری ہے، مکمل اطاعت. ایسا نہ ہو کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ پھر واپس آ گئے، مولا تھوڑی دیر آپ کے ساتھ پھر واپس آ گئے. تھے ایسے لوگ، مولا گھوڑا لے جائیے، مولا تلوار لے جائیے، مولا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہیں آؤ. اطاعت کاملہ، ایسے ایسے لوگ تھے کہ ایک صاحب مولا علی کے پاس پہنچا, آخری واقعہ سناؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. مولا علی کے مولا بس قیام کیجئے, آپ کا حق ہے. مولا کہا اچھا ٹھیک ہے, کل آنا, یہ جو سر کے بال ہیں ان کو ذرا منڈا کے آنا. کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں, شاید آپ نے نہ سنا اس سے پہلے. چنانچہ یہ صاحب بڑے جذبات میں نعرے لگاتے ہوئے گھر پہنچے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. کہا کہ مولا نے بس حکم دے دیا, کل سے جو ہے وہ قیام, تلوار نیام سے باہر. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے, بالکل نئی نئی شادی ہوئی ان کی. تو کہا کہ مولا نے, لیکن مولا نے کہا یہ سر کے بال منڈھا کے آنا. تو بیوی نے کہا رہے آپ تو نئی نئی شادی ہوئی, آپ گنجے ہو جائیں گے, یہ تو بڑا عیب لگے گا, نیا نیا دولہا وہ بھی گنجا. تو آپ ایسا کریں صافہ باندھ لیں, مولا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے ایسے تھے ان کے زمانے میں, مولا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے لوگ تھے. یہ صبح پہنچ گیا صافہ باندھ کے, یہ بھی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا, یہ بھی صافہ باندھ کے پہنچ گیا. مولا علی جب پہنچے تو تلوار کی نوک سے ہلکا سا صافہ ہٹایا, کہا کہ جب تم ہمارے لیے بال کی قربانی نہیں دے سکتے تو جان کی قربانی کیا دو گے؟ ایسے چاہیے اطاعت کاملہ والے. ایک اور واقعہ سناؤں اور اسی سے رب جوڑ دوں گا کربلا کا, کہ روزہ عاشور امام کے صحابی بشیر ابن خضرمی غوثے, خضرمی غوثے, اس کے بیٹے کو دشمن نے کہیں کسی کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور اغوا برائے تاوان کے تحت سے مطالبہ کیا. اب یہ پریشان تھا کیا کرے کیا نہ کرے. اصحاب نے جا کر ماجرا امام کی خدمت میں عرض کیا, مولا یہ مسئلہ ہے. امام نے بلایا بشیر کو, بلاؤ. بشیر کو بلایا, کہا یہ مال لو اور جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ, میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, میں تم سے راضی ہوں. اب جملہ سنیے گا, مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا کہتا ہے بھائی جنت بھی مل رہی ہے, مال بھی مل رہا ہے, بیٹا بھی مل جائے گا, زندگی بھی, چلو بھائی. لیکن وہ بشیر تھا, وہ صحابی حسین تھا. کیا کہا؟ اکلت سبا ان فارخ تو کہا. یہ جملے لکھیں اپنے گھروں پر, اپنے ازکانوں پر, تاکہ وہ جو امام آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کر سکیں. مولا اگر آپ کو اس بیابان میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ دیں. ایمان ایسا ہو, اطاعت ایسی ہو. ہم ابھی نصیریت اور علی اللہ کے مسئلے میں اٹکے ہوئے, اس امام کے لیے جو آ کے چادر زینب کا انتقام لے کر کیا کریں گے؟ جب مولا آ کے بولیں گے مولا ہم نے تو نہیں سنا, آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہی لوگ اعتراض کریں گے, جیسے مجھ پہ اعتراض ہوگا میرے جانے کے بعد. سامنے کوئی نہیں کہے گا ارے دیکھو پڑھ کے چلے گئے, یہ بھی کوئی پڑھنے کی بات تھی. جی ہاں, اگر ممبروں سے بیان نہ کیا جا رہا ہوتا تو میں بھی نہ پڑھتا. اپنا فرض سمجھ کے جواب دے رہا ہوں ممبر حسینی سے. یہ عمامہ جو میں نے رکھا ہے, امام کی شاگردگی کا جو تاج پہنا ہے, اس لیے پہنا ہے کہ میں حق ادا کروں. یہ زبان جو علم کے ساتھ بول رہی ہے, اس لیے کہ امام کے علم کو عام کروں. اگر نہ بولا جا رہا ہوتا جناب پوری مجلس بھول جاتے, نوسیریت راج رہے. اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, آپ ترویج کر رہے ہیں, آپ اشاعت کر رہے ہیں. آپ نہ کرتے میں بھی نہ کہتا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. تو جب امام آئیں گے تو پھر ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہیں گے مولا ہم نے تو نہیں سنا, یہ کہاں سے لے کے آ گیا. اپنے مزاج کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. یہ عند اللہ وجیہن کوئی معمولی بات نہیں ہے, عمل ساتھ ساتھ چاہیے, معرفت چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد. لہذا کربلا اطاعت کاملہ ہے, اطاعت کرو اہل بیت کی, ساتھ ساتھ رہو. سب اہل بیت نے ہم سے جان نہیں مانگی ہے, توجہ رکھیے گا. کہا کہ تھوڑا سا ساتھ دو. مولا علی نے کیا ہم سے کہا؟ یہ کہا کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں. کہا کہ عمل کے ذریعے سے میری مدد کرو. آئینوں بے ورائن و تقوا و صدا دن, تھوڑی سی مدد کرو علی کی, ہیلپ کرو علی کی تھوڑی سی. مجھے پتا تم میرے جیسے نہیں بن سکتے, میرے جیسے زندگی گزار نہیں سکتے, لیکن کم سے کم مدد تو کرو نا. کہاں تجھے یکسانیت تو پیدا ہو. تو اس شفاعت کے لیے, اس وجاہت کے لیے کہ اہل بیت کے ذریعے سے وجاہت حاصل کریں, تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا, اپنی عزاداری کو ایسی چیزوں سے اپنی چیزوں سے نکالنا ہوگا کہ جو ہمیں وجاہت کی منزل پہ پہنچنے سے روک رہی ہیں. جو ہمیں شفاعت کی منزل پہ پہنچنے سے روک رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس شہید نوجوان مرزا ماں شہید رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل ہمارے سامنے ہے, جو امر بالمعروف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, نماز روزے کا پابند, عزائے حسین میں آگے آگے. میں نے عرض کیا کہ فاقہ شکنی کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے. اسے اس واسطے غرض نہیں کہ میری داڑھی لوگوں کو اچھی لگے گی بری لگے گی. میرا مولا, میرا آقا, میرا خدا خوش ہیں, مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے محبت اہل بیت. کیا ہم اتنی مخالفت مول لینے کے لیے تیار ہیں جو اس شہید میں تھی, کہ ذرا سی داڑھی آئی ہے, چار بال آئے ہیں, تصویر میں بھی آیا ہے, لیکن پھر بھی رکھ رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, رفقا مذاق اڑا رہے ہیں, مذاقہ کر رہے ہیں, مسخرہ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں, میرا خدا خوش, میرا امام خوش, میرا آقا خوش, جس کی نوکری کرنے آج میں نکلا ہوں. کیا ہم اتنا تیار ہیں؟ تو پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں, ہم پھر دعویٰ کریں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و محب لمن احبکم و عدو لمن عاداکم. تو حضرت نگرامی, ہمیں سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. یہ دعائیں جو زیارت عاشورہ میں ہیں اس لیے ہیں تاکہ ان سے کچھ حاصل کر سکیں, کچھ نورانیت, کچھ قداست, کچھ پاکیزگی, کچھ عمل ہمارے عمل میں آ سکے, تاکہ ہم اپنی ظرفیت کے مطابق ان سے نور لے سکیں, ان سے عصمت لے سکیں. معصوم, وہ معصوم تھے, ہم جتنے جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا معصوم ہیں. بچے کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ بچہ گناہ نہیں کرتا اس لیے معصوم کہا جاتا ہے. جتنی دیر آپ گناہ نہیں کریں گے آپ اتنی دیر معصوم ہیں. اگر یہ ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جائے گا آپ کی عصمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے دریائے عصمت اہل بیت پر زانو ادب طے کریں. علم چاہیے, دریائے علم اہل بیت کے سامنے کشکول پھیلائیں. بس عزیزان گرامی, اسی طرح اس وجاہت کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے کی بارگاہ میں دعا کریں, یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اور عمل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. یہ نوجوان جو شہید ہوا, جس کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں, جس کی مجلس سے اسال ثواب ہو رہی ہے, اس کا عمل ہمارے سامنے ہے. اس کی زندگی تھی, اس کی جوانی تھی, اس کی شب و روز تھے, اس کی امنگیں تھیں, لیکن اپنے مولا کے دیدار کی آرزو, اپنے مولا سے ملاقات کا شوق انسان کو اعلیٰ عرفہ بنا دیتا ہے. اور یہ جذبہ ان نوجوانوں میں کہاں سے آیا؟ ان نوجوانوں میں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے آیا. ہم کما حق و جناب علی اکبر کی سیرت نہیں جانتے, مولا عباس کی سیرت نہیں جانتے. جناب علی اکبر نے اونچائی پہ ایک مکان بنایا تھا جہاں رات میں چراغ جلتا تھا, کوئی بھولا بھٹکا مسافر جو ہے وہ آئے یہاں کے استراحت کرے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے آپ. تاکہ یہ در حسین, یہ در اہل بیت, یہ جذبے جو ہمارے آج نوجوانوں میں ہیں, یہ سیرت علی اکبر تھے. جناب علی اکبر کی سیرت کیا تھی؟ کہ جب امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو فوراً پوچھا بابا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین کا بیٹا ہم حق پر ہیں, تو کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, موت ہم پر آئی, ہم موت پہ جا پڑے. آج ہمارا نوجوان سیرت علی اکبر پہ گامزن ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس سیرت کو, اس کردار کو, اس نور کو نوجوانوں تک پہنچائیں. وہ ترکی ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان کا ہیرو, ان کو ہیرو بنا رہا ہے, ٹی وی اور فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کو ہیرو بنا رہا ہے. کیوں نہیں ممبر سے بیان کی جاتی سیرت؟ کیوں نہیں کہا جاتا عمل کے لیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو راغب کیا جاتا؟ آپ بتائیں گے, آپ سمجھائیں گے, تو لوگ عمل کے لیے آمادہ ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ علی اکبر کی سیرت کیا تھی. ان کا کوئی مکان بھی تھا اونچائی پر, وہ کھانا بھی کھلاتے تھے. ولایت امام کا مدافع علی اکبر, صرف باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے کربلا میں, رشتوں نے رشتوں کو بچایا, ہرگز نہیں. رشتے تو تھے, رشتے ختم ہونے والے نہیں تھے. جو اصل موضوع تھا وہ امام کا دفاع تھا, باپ کا دفاع تھا. جناب زینب نے بھائی کو نہیں بچایا, جناب زینب نے امام حسین کا دفاع کیا ہے. جناب زینب نے سید سجاد کو نہیں بچایا, جناب زینب نے امام وقت سید سجاد کو بچایا ہے. یاد رکھیے گا, جناب قاسم نے چچا پہ جان قربان نہیں کی, جناب قاسم نے اس چچا پہ جان قربان کی جو امام معصوم تھا. علی اکبر صرف اس وجہ سے نہیں کہ بابا ہے میرے ساتھ ساتھ, نہیں, امام وقت ہے. یہ سیرت ہونی چاہیے, امام وقت کی اطاعت کے لیے ہمارا نوجوان تیار ہو. کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت پر آئیں یا موت ہم بھیجا پڑے. یہ ہے سیرت, یہ ہے حق کا ہونا. بس اسی طرح کے نام یقیناً گھر والوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, بہنوں کے لیے سخت ہے جواں بھائی کا لاشا اٹھانا, جواں بیٹے کا لاشا اٹھانا. لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ دو دو لاشا اٹھا کر بھی انہوں نے سر سجدہ شکر میں رکھا. بہت مشکل ہے اپنی اولاد کا لاشا اٹھانا کسی باپ کے لیے. یہ حسین کا دل جانتا ہے, یہ ان شہداء کے والدین جانتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے جوان لاشوں کو اٹھایا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید ہو اور آپ نے اس کی تدفین کی ہو تو آپ کہہ سکتے کہ مولا حسین میں کچھ آپ کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں. کسی کا بھائی شہید ہوا ہو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ بھائی کا شہید ہونا کیا, باپ کا شہید ہونا کیا, بیٹے کا شہید ہونا کیا, ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا کیا ہوتا ہے. یہ ہے کربلا. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں, میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں گریہ کر رہے ہیں, نوجوانوں کو دیکھتا ہوں گریہ کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, حیرت ہوتی ہے مجھے. یہ عشق حسین ہے کہ جو ان کے دلوں میں موجزن ہے. چھوٹے چھوٹے بچے داڑے مار مار کے گریہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یہ محبت حسین ہے. اس محبت کو باقی رکھیے, اس فرش عزا سے قربت و محبت کو باقی رکھیے. بس عزیزان گرامی, علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کو جو لے کے چلے تھے, امام حسین کا مؤذن تھا جو ہر جگہ اذان دیتا تھا, لیکن صبح عاشورہ امام حسین نے کہا علی اکبر آج تم اذان دو تاکہ حجت پوری ہو جائے اس امت پر کہ آج وہ اذان دے رہا ہے جو شبیہ رسول ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے حسین نے حجت کو تمام کیا. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے اصحاب گئے, حسین کے گھر کی باری آئی بنی ہاشم کے. حسین کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے. بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ بیٹا قدم بڑھاؤ. حسین نے جوان مردی کے ساتھ اجازت دی, جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آؤ. جناب علی اکبر پھوپھی اماں کے خیمے پہنچے, جناب زینب کے, دیکھا ننھی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسری خواتین. پھوپھی اماں میرا سلام قبول کیجئے. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا, جناب سکینہ نے سر سے پیر تک ایک طائرانہ نگاہ ڈالی علی اکبر پر. یعنی کہنا چاہتی ہیں بھیا کیا تم بھی جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. بس ایک دفعہ علی اکبر نے سر کو جھکا لیا, پھوپھی سے اجازت لی, خواتین سے رخصت ہوئے, بہنوں سے رخصت ہوئے. راوی کہتا ہے علی اکبر جب رخصت ہو کے باہر آنا چاہتے تھے تو میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے, اٹھتا ہے گرتا ہے. کبھی کوئی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, لیکن جب آخری مرتبہ علی اکبر باہر آنے میں کامیاب ہوئے تو میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کا دامن پکڑ لیا. تو میں سمجھ گیا اب تک جو کوئی روک رہا تھا وہ کوئی جمع تھا جس کا ہاتھ کندھے پہ ہوتا تھا یا کمر پہ ہوتا تھا. یقیناً یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ نہیں پہنچ سکا, وہ علی اکبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے, سکینہ ہے جو ودا ہو رہی ہے اور ودا کر رہی ہے. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ حسین کی خدمت میں آئے, عباس علی اکبر کو تیار کرو. جناب عباس نے علی اکبر کو بڑی شاہ سے تیار کیا. جاؤ بیٹا خدا حافظ. ایک دفعہ علی اکبر چلے, حسین نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف نگاہ کی, خدا بندہ گواہ رہنا اب اس نوجوان کو, اس قمر کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا, اس قوم اشقیہ کی طرف جو سیرت میں میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور اے اللہ، جب بھی ہمیں زیارت رسول کا اشتیاق ہوتا ہم علی اکبر کو بلاتے تھے، علی اکبر بیٹا آؤ، ہم زیارت رسول کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، بیٹا آگے بڑھ جاتا تو بس ایک دفعہ حسین کا بیٹا جاؤ خدا حافظ، علی اکبر سے کہا، علی اکبر دیکھو بیٹا، جا تو رہے ہو، جہاں تک ہو سکے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم حسین نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، شاید حسین یہ چاہ رہے ہیں